الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیقعد کا مہینہ ختم پہ ہے، ذیلحج قریب آیا چاہتا ہے. اسلام کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان 4 میں سے ایک ذیلحج بھی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جب سے اس کے اندر حج کا فریضہ، قربانی کا فریضہ، قربانی والی عبادت انجام دی جانا شروع ہوئی اس وقت سے اس کی اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے دن رات کا نظام بنایا اور جب سے مہینوں کو 12 میں ترتیب دیا، اس وقت سے یہ نظام ہے. یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے پاس مہینوں کی ترتیب 12 کی گنتی کے ساتھ ہے، اور یہ ترتیب جب سے زمین و آسمان بنے تب سے ہیں. منها اربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 کو خاص حرمت اور احترام حاصل ہے. لیکن ظاہر ہے یہ مہینے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس کے اندر خاص احکام اور اعمال امت مسلمہ پر، اللہ کے بندوں پر فرض کیے گئے، واجب کیے گئے ہیں. حج کا جو عمل ہے وہ ایک فرض عمل ہے، قربانی کا جو عمل ہے احناف کے حساب سے واجب کا عمل ہے. اس کے علاوہ ذیلحج کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کی خاص فضیلت قرآن شریف کے اندر بھی آئی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آئی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما من عمل احب الى اللہ ان يتعبد له فیہا من عشر ذیلحج، کہ ذیلحج کے شروع کے 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے ان دنوں میں، ان عبادتوں کا، ان نوافل کا، ان طاعتوں کا، اللہ کے راضی کرنے کی ان کوششوں کا، جو صلہ، جو اجر، جو پسندیدگی ان 10 دنوں میں حاصل ہے، اللہ کو اور دنوں میں وہ پسندیدگی نہیں ہے انعامات. ایک فضیلت اس کی ہے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. اس کے 10 دن، یہ جو 10 ہیں، لیکن یہ 10 9 کے شمار میں ہیں. یہ جو 9 دن ہیں، 9 دن روزہ رکھنا یا جتنے دن بھی اس میں سے سکت ہو جائے ان دنوں میں روزہ رکھنا، ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ. تو اگر کوئی 9 دن روزہ رکھتا ہے تو وہ 9 سال کے روزے، لیکن 9واں دن عرفہ کا پڑتا ہے. اور عرفہ کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک اس کا ثواب 2 سال کے گناہوں کے کفارے کی صورت میں دیں گے. تو اب اس حساب سے رکھے گا بندہ 9 دن کے روزے، لیکن ہو جائیں گے وہ 10 سال کے روزوں کے برابر. اور فرمایا گیا، یہ تو دنوں کی فضیلت تھی، رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اس کی ہر شب کا قیام، جیسے رمضان کے آخر عشرے کے اندر قیام کیا جاتا ہے، ان میں عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ویسی عبادت ان دنوں، ان تاریخوں کی راتوں میں کرنا، یہ شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے، شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. ایک بہت بڑا عمل حج کے فریضے کی صورت میں جو انجام دیا جاتا ہے، تو جو فرض ادا کرتے ہیں ان کو اس کی معلومات وغیرہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن جو حج کو نہیں بھی جاتے ہیں ان سے متعلق قربانی کے دنوں میں قربانی والا عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے اور کئی سارے تفصیلات اور احکام رکھتا ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر امت مسلمہ میں کسی بھی اہل علم میں سے مکاتب فکر میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، بعض چیزیں اس کی ایسی ہیں جس کے اندر اس وجہ سے اختلاف ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ دین کے تین دائرے ہوتے ہیں، اختلافی اعتبار سے تین دائرے ہوتے ہیں، سرکل ہوتے ہیں۔ ایک کفر اور ایمان کا دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں رہتا، ارے یہ اختلاف کیوں ہے، اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو حق و باطل کا فرق مٹ جائے گا۔ کفر کا جو ایمان سے مقابلہ ہے اور وہ جو سرکل ہے، وہاں پہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ اختلاف کیوں ہے، متحد ہو کے رہنا چاہیے، سارے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، نہیں، حق و باطل کا فرق مٹ جائے گا، اس سرکل میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کے بعد ایک اور سرکل دین میں آ جانے کے بعد کا شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے سنت و بدعات کا۔ یہ بھی وہ ہے، یہ پہلے جتنا سخت اور شدید نہیں ہے لیکن اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ سنت اور بدعات کا جو اختلاف ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ گوارا کر لیں، کوئی اگر بدعت اختیار کرتا ہے تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر بھی اختلاف کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اور تیسرا دائرہ آتا ہے اختلافی مسائل، فروعی مسائل اور اعمال کا، اس کے اندر اہل علم کی جو الگ الگ اوپینینس ہوتے ہیں، یا مکاتب فکر کے جو الگ الگ اوپینینس ہوتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ ہے اور ہوتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس، انہوں نے شروع نہیں کیا ہے اس کو، انہوں نے صحابہ کی زندگیوں میں دیکھا کہ صحابہ اس سچویشن کے اندر الگ الگ طرح سے عمل کرتے تھے، اور ہر صحابی ہمارے لیے لائق تقلید ہے، ہم ان کی بات مان سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں حدیث کی روح سے۔ لہٰذا جس جگہ جو صحابی گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے ان کے عمل کو اختیار کر لیا۔ تو اب وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو یہ بولا جائے کہ بھئی یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ اس کو گوارا کیا جائے گا۔ سنت و بدعت والا جو اختلاف ہے وہ نہیں ہونا ہے، کفر اور ایمان والا جو اختلاف ہے وہ نہیں ہونا ہے، مسائل والا جو اختلاف ہے اس کے اندر آپ کو جو بھی اپنے مستند علماء، اتھینٹک علماء کا قول آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مستقل آپ اس کو فالو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک بات ان کی لے لیے، ایک ان کی، ایک ایسا نہیں، کسی ایک کو آپ فالو کر لیں اور زندگی بھر کے لیے فالو کر لیں، اور اس کے خلاف جو عمل کر رہے ہیں ان سے ان کو چھیڑے نہیں، اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں والا حساب۔ قربانی کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ثابت شدہ ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں جو ضروری ہیں، وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کس پہ ضروری ہے۔ اسلام میں دو نصاب ہے، ایک قدرت نصاب ممکنہ والا اور ایک نصاب میسرہ والا۔ ایک نصاب وہ ہے جس نصاب کا مطلب ہوتا ہے آدمی کے پاس میں اتنی مالیت ہونا، سونا، چاندی، یا بزنس کا سامان، یا انویسٹمنٹ کا سامان ہونا، یا اس کے پاس کیش وغیرہ ہونا، یا دوسری اور چیزیں ایسی ہونا جس مال میں بڑھوتری کی صلاحیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سونا ہے، سونے کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے، چاندی ہے، چاندی کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے، تجارت کا جو مال آپ کے پاس ہے، کوئی بھی تجارت انویسٹمنٹ آپ کرتے ہوں تو اس کا وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں مال نامی۔ گھر کے اندر آپ برتن لا کے رکھ لیے، تو برتن لا کے جو رکھ لیے گئے ہیں، اگر وہ سونا اس پہ ہے، اس واسطے اس کی قیمت بڑھ رہی، تو سونے کی وجہ سے بڑھ رہی، برتن کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی وہ۔ تو وہ جو برتن آپ ایکسٹرا گھروں کے اندر ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کے پاس، بچوں اور بچیوں کے پاس بے حد و حساب کپڑے ہوتے ہیں، ان کی قیمت تو وقت کے ساتھ میں کم ہوتی ہے، تو وہ مال نامی نہیں ہوتا، بڑھنے والا۔ جو پیداوار ہوتی ہے زمینوں میں جو اگتی، خیر اس کو الگ ہو جائے گا وہ حساب۔ تو یہ جو مال نامی ہے، اس مال نامی میں 7.5 تولے سونے کا حساب بنتا ہے، 52.5 تولہ چاندی، 87 گرام سونا، اور 613 گرام چاندی کسی کے پاس ہے، یا اس کی مالیت اتنا کیش کسی کے پاس ہے کہ یہ چیزیں آ جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ کسی سے اپنی ضرورت کے لیے سوال نہیں کر سکتا کہ میں ضرورت مند ہوں تو مجھے پیسے دو، اور ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اگر دیں گے تو پھر وہ بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جو شرطیں لگائی جا رہی، قیدیں لگائی جا رہی، یہ علماء خود سے نہیں لگاتے، یہ قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں کہ اس قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، کیا زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، صدقات واجبہ کا مال غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک سوال ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علماء احناف فرماتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ان سے پوچھا جائے کہ غیر مسلم کو صدقے اور زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اس کی قرآن کی آیت بتاؤ. قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے کھلے جو صاف طور پہ اس کا حکم بتائے. ان سے پوچھیں صاف حدیث بتاؤ. صرف احناف ہی نہیں، دنیا میں کوئی بھی اس حدیث بارے میں حدیث کو کھلی حدیث کو نہیں پیش کر سکتا کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا. لیکن اب یہ لوگ مسئلہ نکالتے کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی، تو خزو من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم، اور مسلمانوں ہی کے ان کے فقیروں اور ضرورت مند لوگوں کو دی جائے گی. اب یہ جو ان کے کا لفظ ہے، اس سے علماء نے نکالا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہی فقیروں میں بانٹی جائے گی، ضرورت مندوں میں بانٹی جائے گی، غیر مسلموں کے ضرورت مندوں میں نہیں. تو پھر غیر مسلم کی مدد کریں، غیر مسلم کی مدد کریں زکوٰۃ کے مال سے نہیں. یہ ایک اپنی عبادت ہے، یہ اس کی اپنی کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، تو اس کو اس کے حساب سے فالو کیا جائے گا. تو یہ جو شرائط لگاتے ہیں کہ یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، ہم کو سن کے بعض لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے مطابق شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو ایک شبہ ہو جاتا کہ یہ قید کہاں ہے بھائی حدیث میں، یہ قید کہاں ہے بھائی قرآن میں. یہ وہیں سے نکلی ہوئی ہے. فقہ جو ہوتا ہے نا، جس کو اسلامک لا آپ کہہ لیں، وہ جو فقہ اس کو نام دیا جاتا ہے، وہ نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، عطر ہوتا ہے قرآن و حدیث کا. اور وہ ماہرین قرآن کے علوم کے، حدیث کے علوم کے ماہرین اپنی زندگیاں لگا لگا کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا وہ کہ آج بیٹھے، آج جذبہ پیدا ہوا، دین پہ عمل کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں اور کچھ مسائل نکال کے اڑ گئے اور پھر کل اپنی زندگی میں لگے. نہیں، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی ادھیڑ عمری، ان کا بڑھاپا، سارا کا سارا اسلام میں گزرتا ہے، سارا کا سارا قرآن و حدیث کی خدمت میں گزرتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں نکلتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھانے میں انہوں نے ساری زندگیاں کھپا دی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، بڑوں کے ادب اور احترام کے ساتھ، ان سے بدگمان ہو کے نہیں بلکہ ان سے سیکھنے کی نیت سے اس چیز کو حل کرتے ہیں، تو پھر وہ قابل قدر ہوتی ہے، وہ قدردانی کی نظر سے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ قربانی کس پہ واجب ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے واسطے ویلیو، مال کی مالیت کی جو ویلیو ہے وہ تو سیم ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے واسطے مال کا نامی ہونا شرط ہے، بڑھنے کی، نمو کی صلاحیت، گروتھ ہوتے رہنا، اس کی ویلیو بڑھتے رہنا، یہ شرط ہے. اور زکوٰۃ کے فرسٹ ٹائم واجب ہونے کے لیے، یاد رکھیے، فرسٹ ٹائم واجب ہونے کے واسطے ایک سال گزرنا اس مال پہ شرط ہے. یہ دو شرطیں زکوٰۃ کے لیے خاص ہیں. لیکن اگر اتنی ویلیو کا کوئی بندہ مالک ہے جسے زکوٰۃ واجب ہوتی، اس پہ سال نہیں گزرا اور اتنی ویلیو کا کوئی مالک ہے، لیکن وہ جو مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے وہ نمو کی اور گروتھ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تب اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی مگر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اب یہ اس کی صورت کیا ہے؟ جیسے زمینیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس زمین ہے، انہوں نے زمین لے کے رکھ لی ہے. کس نیت سے لے کے رکھی؟ کہ کل کے دن بچے بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئیں گے، گھر بنائیں گے وہ لوگ. تو ظاہر سی بات ہے، اب ان کے پاس جو زمین ہے اس میں گروتھ کی صلاحیت تو ہے، لیکن وہ بزنس کا سامان نہیں ہے، وہ سونا بھی نہیں ہے، وہ چاندی بھی نہیں ہے. وہ اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بولیں گے نہیں، یہ سونا بھی نہیں ہے، یہ چاندی بھی نہیں ہے، اور یہ تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پاس صرف زمین ہے، کیش اس کے پاس میں نہیں ہے، اور وہ بندہ پوچھے کہ بھائی مجھ پہ قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، تو بولا جائے گا ہاں واجب ہے. یہ فرق ہوتا ہے اس کے قدرت ممکنہ کا اور قدرت میسرہ کا. تو پھر سے میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ جس بندے پہ زکوٰۃ ہے اس بندے پہ قربانی ہے. البتہ قربانی میں اور زکوٰۃ کے واجب ہونے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دو ایکسٹرا کنڈیشنز اور شرطیں ہیں جو قربانی کے لیے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ویلیو سیم ہونے کے باوجود مال کے اندر گروتھ کی صلاحیت ہونا، یہ ضروری ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. اور دوسرے، فرسٹ ٹائم زکوٰۃ کے واجب ہونے کے واسطے ایک سال اس مال پہ گزرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ سارے مسائل جو نکلے ہیں، ایک حدیث شریف ہے، اس کا خلاصہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یزحی فلا یقربن مصلانا. جو بندہ صاحب استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، یعنی قربانی کر سکتا پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے پھر. یعنی جس کو ہم سے تعلق ہے تو پھر وہ ہم حکم، جو تعلیم، جو اس کو بتا رہے ہیں کہ جو کام کرنے کا ہے، پھر وہ کر کے آئے. اور اگر اس کو ہماری بات نہیں ماننا ہے تو صرف زبانی دعووں سے جمع خرچ سے تو کام نہیں چلانا ہے. یہ مطلب فلا یقرب النا مسلانا, چونکہ اتنی شدید وعید آئی ہے, اب یہ بات بولنا کہ تمہارا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مطلب ہے فلا یقرب النا مسلانا. اب یہ شدید ہے, سخت بات ہے, اور سخت بات ایسے کام کے نہیں کرنے پر بولی جاتی ہے جو کرنا ضروری ہو. آپ کوئی مستحب کام کو چھوڑ دیں, مثال کے طور پہ کوئی بندہ پانی پی رہا ہے, کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے, تو اس کو بولیں گے کہ بھائی بیٹھ کے پانی پیو یار, سنت ہے, مستحب ہے, پسندیدہ عمل ہے, نعمت کی قدر ہے وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ کے پیتے تھے, یہ بولیں گے. لیکن اس کو یہ تھوڑے بولیں گے کھڑے ہو کے پانی پیئے, تم فاسق ہے, تم بدعتی ہے, تم گمراہ ہے, نہیں بولا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کیا بولیں گے جملہ ہے, وہ جملہ سخت ہے اس کے لیے. تو جو کام نہیں کرنے کا ہے اگر وہ سخت نوعیت کا ہے, ضروری درجے کا ہے, اور کوئی نہ کرے تو سخت جملہ بولا جائے گا. اب اس سے آپ نتیجہ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے یہ جو نکالا قربانی واجب ہے وہ کیوں نکالا یہاں سے, کہ سخت جملہ بولا گیا ہے فلا یقربن مسلانا, اور ایسا جملہ صرف مستحب اور ایک پسندیدہ عمل کے لیے نہیں بولا جاتا, ایسا جملہ ایسے کام کے لیے کے چھوڑنے پر بولا جاتا ہے جس کا کرنا ضروری ہے. قربانی کا کرنا ضروری ہوا, واجب کا دو درجے, ضروری کام کے دو درجے ہوتے ہیں, ایک واجب درجہ اور ایک فرض درجہ. فرض کے واسطے قطعی دلیل چاہیے ہوتی ہے, جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے, جیسے حدیث متواتر ہوتی ہے, لیکن جو واجب ہوتی ہے اس کے واسطے قطعی دلیل نہیں چاہیے ہوتی, اس کے واسطے احادیث مشورہ بھی کافی ہوتے ہیں. یہ ایک اصطلاحات ہیں, ٹرمز ٹرمینالوجی ہیں فقہ کی اور حدیث کی اور اسلامک کلاس کی. خیر اس کو میں برسبیل تذکرہ جو جان سکتے ہیں ان کے لیے ذکر کر دیا ہے. تو سب سے پہلا تو یہ کہ قربانی کس پہ ہے, اس کا جواب آ گیا. اب دوسرا ایک اور اہم سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کی اجازت دی ہے یا نہیں, ہم اپنے مرحومین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں قربانی یا نہیں. اس بارے میں دو حدیثیں سن لیں. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد کے اندر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ, اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی جانب سے ہر سال قربانی کروں, فانا اضحی عنہ ابدا, اسی لیے میں ہر سال آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. یہ کب ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں نہیں ہو رہا یہ کام, آپ کے بعد میں ہو رہا ہے یہ کام, آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو رہا ہے یہ کام. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری حدیث آپ سن لیں جو بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے قربان کیے, بکبشینی, ضحا بکبشینی, اور پھر ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے, اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہذا من لم یضحی من امتی, یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے میری امت میں سے قربانی, جو قربانی کی سکت نہیں رکھتے یا قربانی نہیں دی, نہیں کر سکے, قربانی کر سکنے کے باوجود نہیں کر رہے, ان کی طرف سے نہیں ہے وہ, جو نہیں کر سکتے ان کی طرف سے ہے. تو اپنے علاوہ کی طرف سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے. اب جو اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یضحی من امتی, وہ ان کو بھی شامل ہے جو حضور کی حیات میں ہیں, اور ان کو بھی شامل ہے جو حضور کے وصال کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں, آئے بھی نہیں ابھی, یہ فرمایا گیا. اب ان دو صاف حدیثوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ ہم دوسرے مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ حدیث بتاتی ہے کہ کر سکتے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھ لیں کہ ہم یہ جو دوسرے کی طرف سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ثواب پہنچانے کے لیے, جس کو عیسیٰ علیہ ثواب کا نام دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کیا بدعت ہے, برا ہے, نہیں کرنا چاہیے؟ سوال اصل میں ہم مطلب غلط سمجھ گئے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کا, اس لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. عیسیٰ علیہ ثواب کا مطلب ہے کہ ثواب پہنچاؤ, ثواب جو آپ کو چیز ملی ہوئی ہے وہ گفٹ کرو اپنے بھائی کو, جو زندہ ہیں ان کو بھی, جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی. اب اس تناظر میں اگر آپ غور کریں گے نا تو حیرت ہوگی کہ اگر عیسیٰ علیہ ثواب جائز نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہوگی. نماز جنازہ میں کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ میں ہم یہی کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائے مغفرت کو اس کے حق میں قبول فرمائیے, اس کے گناہ بخش دیجیے, اس کے درجوں کو بلند کر دیجیے, یہی دعا کرتے ہیں. اس میں نہ رکوع ہے, نہ سجدہ ہے, نہ تلاوت ہے. نماز جنازہ کے اندر نہ رکوع ہے, نہ سجدہ ہے, نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پھر کیا ہے وہ؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلصوا له الدعاء اذا صليتم على الميت, جب تم میت پر اپنے مرحومین پر نماز جنازہ پڑھو تو فاخلصوا له الدعاء, اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو. یہ دعا ہے میت کے واسطے. اور دعا کرنا چاہیے مرحومین کے واسطے، زندوں کے واسطے نہیں کرنا چاہیے. قرآن شریف کھول کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا. حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدایا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. تو یہ جو تمام اہل ایمان ہیں وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو نہیں ہے نا، یہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے واسطے ایک پیغمبر دعا کر رہے، یعنی مرحوم کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور بھی ایسے جملے آپ کو، ایسی دعائیں آپ کو مل جائیں گی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنازے پڑھے ہیں، آپ نے پڑھائے ہیں، اور آپ مرحومین کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں. اور قرآن شریف کے اندر آیا، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رحم فرما میرے والدین پر جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تھا میرے بچپنے میں. اب یہ دعا والدین کے حق میں کرنا ہے تو صرف ان کی زندگی میں کرنا ہے کہ وہ ان کے انتقال کے بعد بھی کرنا ہے؟ دونوں دفعہ کرنا ہے، زندگی میں بھی کرنا ہے جب وہ حیات ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جائے اس وقت بھی کرنا ہے یہ دعا. تو ان کے انتقال کے بعد جو دعا کی جائے گی تو پھر ان کو اس کا ثواب اور ان کا فائدہ پہنچے گا نا، تبھی تو کی جائے گی. تو نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ عیسیٰ علیہ ثواب، نہ حدیث کے خلاف ہے. اس لیے مرحومین کی طرف سے قربانی ضرور کرنا چاہیے جو بھی سکت رکھتے ہیں ان کے لیے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم جو نیکی کا ثواب پہنچاتے ہو اپنے مرحومین کو، کیا وہ ان تک پہنچتا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں پہنچتا ہے، اور پھر فرمایا ان کو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. جیسے تمہیں کوئی زندگی میں گفٹ دے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، ان کے لیے گفٹ کی صورت یہی ہے کہ ان کو نیکیاں بھیجی جائیں، ثواب بھیجا جائے، تو اس ثواب کے بھیجے جانے سے ان کو خوشی ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حق تعالیٰ صحیح علم عمل کی سب کو توفیق نصیب فرمائے.